السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ ہماری یہ نشریات سن سکتے ہیں. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان.
قبائلی علاقوں میں بم دھماکے، خاصدار فورسز کا ایک اہلکار ہلاک، خاتون سمیت 10 افراد زخمی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان اور بھارت میں جوہری جنگ کے امکانات کو کم سے کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں میں عسکری توازن ناگزیر ہے. ماہرین کی آرا. میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد.
کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ سے متعلق صورتحال پاکستانی کرکٹ کے لیے سود مند نہیں، سنجیدہ اقدامات کی فوری ضرورت ہے. بورڈ کے سابق سربراہان کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
مرکز میں حکومت سازی کے تعلق سے سینئر لیڈروں کے ساتھ نریندر مودی کی میٹنگوں کا دور جاری. متعدد ریاستی حکومتوں پر خطرات کے بادل. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، جنوبی بحیرہ چین میں حدود کے تنازع کے باعث ویتنام میں ہونے والے ہلاکت خیز حملوں اور ہنگاموں کے بعد چین نے وہاں سے اپنے 3,000 سے زائد شہریوں کو وطن واپس بلا لیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اتوار کو ہونے والے مختلف بم دھماکوں میں ایک اہلکار ہلاک، جبکہ کم سے کم 10 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، محمد ایجنسی کی تحصیل صافی کے چمرکند نامی علاقے میں دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول کے 2 بم دھماکوں میں خاصدار فورس کا ایک اہلکار ہلاک، جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والوں میں 3 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں. دوسرا واقعہ باجوڑ ایجنسی کی تحصیل رشکئی میں پیش آیا. تفصیل بیان کر رہے ہیں شمیم شاہد، پشاور سے.
سیکورٹی ذرائع کے مطابق، مومن ایجنسی کی تحصیل صافی کی چمرکند نامی علاقے میں دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول کے 2 بم دھماکوں میں خاصدار فورسز کا ایک اہلکار ہلاک، جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والوں میں 3 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہے. دوسرا واقعہ باجوڑ ایجنسی کی تحصیل رشکئی میں پیش آیا، جہاں دیسی ساختہ بم سے لیویس فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اس حملے میں 6 اہلکار اور وہاں سے گزرنے والی ایک خاتون زخمی ہو گئی. زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. فوری طور پر کسی گروہ یا فرد نے ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن قبائلی علاقوں میں شدت پسند سیکورٹی فورسز اور سرکاری عملہ کو نشانہ بناتے رہے ہیں. کلدم تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تقریباً 40 روز تک کسی بھی طرح کے عملے نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ کے وسط میں اس پابندی میں توسیع نہ کرتے ہوئے شدت پسندوں نے مذاکراتی عمل جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا. گو کہ یہ مذاکراتی عمل فی الوقت تعطل کا شکار ہے، لیکن اس دوران قبائلی علاقوں میں طالبان دڑوں کے درمیان جھڑپوں اور ایک دوسرے پر حملوں کے علاوہ ملک کے بندوبستی علاقوں میں دیگر پرتشدد واقعات بھی دیکھنے میں آ چکے ہیں. دری اسنا قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں تیز بارشوں نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی اور 2 مختلف واقعات میں 9 افراد ہلاک ہو گئے. گتخیل کے علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے ایک گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ اسی علاقے کے قریب 2 افراد پانی کی تیز ریلے میں بہ جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں کرکٹ بورڈ کے سربراہ میں مسلسل رد و بدل پر ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے کھیل کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے امیج کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں کرکٹ سے لگاؤ اور اس کی پسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور حالیہ برسوں میں صرف یہی ایک کھیل ہے جس میں اتار چڑھاؤ کے باوجود پاکستان اپنا مقام کھیلوں کی بین الاقوامی دنیا میں برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے. لیکن گزشتہ 1 سال سے اس کھیل کے انتظامی ادارے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اعلیٰ سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کے باعث مبصرین خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے پاکستانی کرکٹ اور اس کھیل پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ایک سال کے دوران کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے عہدے کے لیے دو مختلف شخصیات کے درمیان رسہ کشی کسی صورتحال میں مبصرین کے بقول کرکٹ کی عالمی تنظیم آئی سی سی میں پاکستان کی رکنیت پر بھی سوالیہ نشان اٹھ سکتے ہیں.
مجھے تو فکر ہے کہ یہ جو اوپر نیچے ہو رہا ہے روز, اس سے آپ کی ممبرشپ ابیئنس میں نہ چلی جائے. اس لیے کہ انہوں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے کسی ایسوسیشن کسی ممبر کے ہمارے, اور آپ ان کو پروف دے رہے ہیں کہ ہمیں تو آؤٹ سائڈ کے بغیر ہم کام ہی نہیں کر سکتے. اب آپ کے یہاں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کورٹ جاؤں گا. ارے کورٹ جب جائیں گے آپ یا میں تو گورنمنٹ سے بات کروں گا. ارے گورنمنٹ سے کیوں بات کریں گے, آپ تو یو آر سپوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ.
کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین عارف عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا, گزشتہ سال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرکٹ بورڈ کے سربراہ ذکا اشرف کو ان کے انتخاب کے طریقہ کار میں بے ضابطگیوں کی شکایت پر کام کرنے سے روک دیا تھا, جس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے سینئر صحافی اور پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی کو پی سی بی کا عبوری چیئرمین مقرر کیا. رواں سال کے اوائل میں عدالت نے ذکا اشرف کی درخواست پر انہیں دوبارہ اس عہدے پر بحال کیا, لیکن کچھ ہی دن بعد وزیر اعظم نے انہیں برطرف کرتے ہوئے ایک عبوری کمیٹی بنائی جس نے ایک بار پھر نجم سیٹھی کو چیئرمین مقرر کر دیا. اس برطرفی کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر ہفتے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذکا اشرف کو دوبارہ بحال کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کے اقدامات کو قلعدم قرار دے دیا. عارف عباسی کے بقول اس کھیل تماشے سے پاکستان کرکٹ کی ساکھ پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں.
آج آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ ہر کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی تھی. جو انوویشن کرکٹ میں ہوئے ہیں وہ صرف پاکستان نے کیے ہیں, اور پھر پاکستان آج اس پوزیشن میں آ گیا کہ ساری دنیا کے اندر آپ کا ایک قسم کے مذاق ہے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک اور سابق سربراہ توقیر ضیاء نے صورتحال کو جلد بہتر کرنے کے لیے بورڈ کے سرپرست اعلیٰ وزیر اعظم نواز شریف کو کسی واضح حکمت عملی پر غور کرنے کا مشورہ دیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
کیونکہ میرا خیال کسی نہ کسی کو تو دلچسپی لینے کی ضرورت ہے نا. اگر پرائم منسٹر اس کے پیٹرن بنے ہیں, وہ خود ایک اسپورٹس مین ہے, ان کو چاہیے کہ ذرا معاملات کو ذرا تھوڑا اس کو مانیٹر کرے, اس کو سنبھالے, تاکہ ایک واحد گیم رہ گئی آپ کے پاس جس پہ تھوڑا بہت پیسہ ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے چلانا اور پیسہ ضائع نہیں کرنا تو ان کو انٹرسٹ تو لینا پڑے گا.
ذکا اشرف کی طرف سے ذرائع ابلاغ میں یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ میں کی جانے والی تبدیلیوں کا اثر نو جائزہ لے کر حکمت عملی وضع کریں گے, جبکہ اتوار کو مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق نجم سیٹھی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے پارلیمانی انتخابات میں اپنی پارٹی کی زبردست کامیابی کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نریندر مودی مرکز میں حکومت سازی کے لیے سینئر لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
متوقع وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز سینئر لیڈروں اور آر ایس ایس کے عہدیداروں سے ملاقات کی. انہوں نے ایل کے اڈوانی کے گھر جا کر ان سے صلاح و مشورہ کیا. پارٹی صدر راجناتھ سنگھ, بہار کے انچارج دھرمیندر پردھان, یو پی کے انچارج امت شاہ اور کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ وی ایس یدیورپا نے گجرات بھون جا کر ان سے ملاقات کی. انہوں نے راجناتھ سنگھ کی متوقع ذمہ داری پر بھی گفت و شنید کی. ذرائع کے مطابق راجناتھ سنگھ پارٹی صدر بنے رہنا چاہتے ہیں. حکومت میں شامل ہونے کی صورت میں وہ وزارت داخلہ کے خواہش مند ہیں. بی جے پی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایل کے اڈوانی سینئر ترین لیڈر ہونے کی وجہ سے مودی کے ماتحت کام کرنے کے بجائے لوک سبھا کا اسپیکر بننا چاہتے ہیں. ادھر آر ایس ایس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ حکومت سازی میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا اور نریندر مودی اور بی جے پی لیڈران ہی سلسلے میں فیصلہ کریں گے. راجناتھ سنگھ نے بھی کہا ہے کہ کابینہ سازی کا اختیار نریندر مودی کو ہے. ادھر نریندر مودی 20 مئی کو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد 21 مئی کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے. خیال کیا جاتا ہے کہ آنندی بین پٹیل کو گجرات کا نیا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی تاریخی کامیابی اور دوسری پارٹیوں کی شرمناک شکست کے بعد کئی ریاستی حکومتوں پر خطرات کے بادل منڈلانے لگے ہیں. بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے استعفیٰ دے دیا ہے. نئی حکومت بنانے کے سلسلے میں سرگرمیاں جاری ہیں. جنتا دل یو کے صدر شرد یادو کے اس بیان کے بعد کہ نتیش کمار کو دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جائے گا, ان کے خلاف پٹنہ میں زبردست ہنگامہ ہوا. لالو یادو کی پارٹی راشٹریہ جنتا دل میں بھی انتشار پیدا ہو گیا. اس کے 3 رکن اسمبلی نے جنتا دل یو میں شمولیت کے مقصد سے آر جے ڈی سے استعفیٰ دے دیا. بعض ریاستی لیڈران جنتا دل یو اور راشٹریہ جنتا دل کی مخلوط حکومت بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں. उधर पीर के रोज होने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सदर और नायब सदर के ओहदों से इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान और रियासती कांग्रेस सदर पर भी इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। जराय के मुताबिक चौहान ने कहा है कि पार्टी आलाकमान इस बारे में जो भी फैसला करेगा उनको मंजूर होगा। आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई ने एक रोज कबल ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उत्तराखंड की कांग्रेस हुकूमत भी लड़खड़ा रही है। जराय के मुताबिक साबिक वजीर आला विजय बहुगुणा के कई साथी रुकने असेंबली बीजेपी के राबते में हैं। वजीर आला हरीश रावत ने अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश में 11 नए वजरा नामजद किए हैं। झारखंड की मुक्ति मोर्चा हुकूमत पर भी खतरात के साए नजर आ रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत महज एक सीट की अक्सरियत की बुनियाद पर कायम है। तमिलनाडु में डीएमके की शर्मनाक शिकस्त के बाद पार्टी के खाजिन और सदर करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन ने अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की हुकूमत पर भी तलवार लटक सकती है। अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम के दौरान धमकी दी थी कि मरकज में मोदी की हुकूमत कायम होने के दूसरे रोज ही अखिलेश हुकूमत गिर जाएगी। यूपी बीजेपी के लीडर कलराज मिश्रा के मुताबिक अखिलेश सिंह को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के एक सीनियर लीडर के मुताबिक इंतखाबात में गैर एनडीए जमातों के हार ने गैर एनडीए हुकूमतों को आईना दिखा दिया है। हम अपनी जानिब से कुछ नहीं करेंगे, वो अज खुद गिर जाएंगी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
यूक्रेन में हुक्काम आइंदा इतवार को होने वाले सदारती इंतखाब से पहले सियासी बहरान को ख़त्म करने के तरीकों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। केव की हुकूमत के इलेक्शन बोर्ड ने हुक्काम को खबरदार किया है कि मशरकी यूक्रेन के शहरों में रूस नवाज अलहदगी पसंदों की बगावत इंतखाबात में रखना अंदाजी कर सकती है। मरकजी हुकूमत और इलाकाई लीडरों ने मशरकी शहर खारकीव में हफ्ते के रोज मुज़ाकरात के का दूसरा दौर मुनक्किद किया, लेकिन किसी नौईयत की पेशरफ्त के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। मशरकी यूक्रेन में सरकारी इमारतों पर कब्जे की कोशिशों में मुलविस अलहदगी पसंद धड़ों को मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की दावत नहीं दी गई। कीव में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मशरक में सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। कमीशन का कहना है कि बदमनी के नतीजे में तकरीबन 20 लाख अफराद 25 मई को नए सदर के इंतखाब में हिस्सा से महरूम हो सकते हैं। मजीद तफसीलात केव से अल्पासन की रिपोर्ट में यास्मीन जमील पेश करती हैं।
आज़ादी चौक पर जहां 2.5 माह कबल मुजाहिरीन ने एक इनकलाब को जन्म दिया था, हफ्ते के रोज़ खामोशी थी। लोगों ने कुर्बानियां देने वालों को खिराज पेश किया और इंस्टीट्यूशन स्ट्रीट पर जहां खसूसी पुलिस ने मुजाहिरीन को गोलियां मारी थीं, खानदानों ने अपनी तस्वीर बनाई और मुज़ाकरात के बारे में अपने ख्याल का इजहार किया। एक टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट डिमित्री ने अपने ख्यालात का इजहार रूसी जबान में करते हुए कहा, मैं वाकई ये यकीन करना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन मुझे वाकई ये यकीन नहीं है कि ऐसा होगा। वहाँ बहुत खौफनाक वाकयात रूनमा हो रहे हैं। एक यूक्रेनी खातून कियाटा ने कहा, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और ये कि वो लोग यानी मुज़ाकरात में शरीक हमारे लीडर यूक्रेन और उसके अवाम की वाकई फिक्र करते हैं। ये थी एक यूक्रेनी खातून कियाटा। माहिरीन इससे भी ज़्यादा रोशन तवक्कुआत रखते हैं। उनमें आंद्री बिचेनको शामिल हैं जो कीव के रजुमकोव सेंटर के लिए रायामा के मुल्कगीर सर्वेस कराते हैं। मशरक में इस सूरतेहाल के आगाज से ही मुज़ाकरात के लिए बहुत सा वक्त था, लेकिन शुरू ही से ये अमन से आरी और तशद्दुद के साथ एक मुसल्ला कार्रवाई रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अब रूस यूक्रेन के साथ सूरतेहाल के हल में कोई दिलचस्पी रखता है। ये अल्फाज थे मिस्टर बिचेनको के, जिनकी ताज़ा तरीन रिसर्च से जाहिर होता है कि यूक्रेन के बहुत से बाशिंदे इसी ख्याल के हामिल हैं। रूस के बारे में उनके ख्यालात में नुमाया तब्दीली आई है और वो उसके खिलाफ और यूरोपीय यूनियन के हक में होते दिखाई दिए हैं। कुछ का ख्याल है कि मशरकी यूक्रेन के कई कस्बों में अगर रूस मुलव्वस ना होता तो मसला शुरू ही ना होता, और ये कि अगर रूस रास्ते से हट जाता तो यूक्रेन के लोग बहरान को हल कर सकते थे। उनमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव मोहिलिया अकेडमी के पोलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ओलेक्सी हरान शामिल हैं। वो कहते हैं,
All the possibilities to find a compromise. So
روس کے بغیر مصالحہ تک پہنچنے کے تمام امکانات موجود ہوں گے، اس لیے مشرق میں مقامی اشرافیہ کے ساتھ گفت و شنید ہو سکتی ہے، لیکن مسلح دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں، جو اغوا کر رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے نیشنل یونیورسٹی آف کیف موہلیا اکیڈمی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر الیکسی ہران کے۔ آزادی چوک پر چھائی اس خاموشی کے پردے میں بہت سے لوگوں کے وہ تفکرات چھپے ہیں جو وہ مستقبل کے بارے میں رکھتے ہیں، جن میں مشرق میں بدامنی سر فہرست ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین نے کہا ہے کہ اس نے ویتنام سے اپنے 3,000 سے زائد چینی افراد کو وہاں سے نکال لیا ہے، جس سے پہلے جنوبی بحیرہ چین میں مخاصمانہ بحری دعووں کے نتیجے میں بڑھنے والی کشیدگی سے مہلک فسادات ہوئے۔ جن چینی افراد کا ویتنام سے انخلا کرایا گیا ان میں متعدد افراد اس وقت بری طرح زخمی بھی ہوئے تھے جب ویتنامی مظاہرین نے منگل اور بدھ کے روز غیر ملکی کارخانوں پر ہلا بولا تھا۔ ہنوئی کی حکومت نے ہفتے کے روز تشدد کے مزید واقعات کو روکنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ویتنام کی پولیس کے کلیدی تفتیش نے اپنی سیکیورٹی افواج پر لگائے جانے والے الزامات کے جواب میں دفاع کیا کہ فوج بے اطمینانی اور بد امنی کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔
toàn lực lượng công an nhân dân với chức năng nhiệm vụ của mình
لیفٹیننٹ جنرل ہوانگ کانگ تو کہتے ہیں کہ پولیس نے دوسرے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اقدام اٹھائے ہیں تاکہ آئندہ اس نوعیت کے واقعات پیش نہ آئیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں اور تاجروں کی مکمل سلامتی کو یقینی بنایا جائے، جس میں چین، ویتنام اور دوسرے ملکوں سے آنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان 1979 میں ایک مختصر جنگ کے بعد ان مظاہروں سے چین اور ویتنام کے درمیان سفارتی تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے بہت سے علاقوں پر چین اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرتا رہا ہے جس سے فلپائن، تائیوان، انڈونیشیا اور برنائے کے ساتھ اس کے بحری اور سفارتی تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ امریکہ تواتر سے بیجنگ پر کشیدگی کو بڑھاوا دینے کا الزام عائد کرتا ہے۔ جمعرات کے روز امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے چین کے اعلی فوجی عہدیداروں کو بتایا کہ بیجنگ کے اقدامات خطرناک ہیں۔ چینی جنرل نے بائیڈن سے کہا کہ بیجنگ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ترک پولیس نے 18 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں کان کمپنی کے منتصبین بھی شامل ہیں۔ یہ گرفتاریاں گزشتہ ہفتے مغربی ترکی میں کوئلے کی ایک کان کی مہلک تباہی کے بارے میں چھان بین کا حصہ ہیں۔ امدادی کارروائیوں کو ہفتے کے روز ختم کر دیا گیا، جس سے پہلے دو کارکنوں کی لاشیں بھی نکالی گئیں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 301 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ تباہی اس وقت ہوئی جب ایک دھماکے سے کوئلے کی کان میں آگ بھڑک اٹھی۔ سوما قصبے میں واقع کوئلے کی اس کان میں حادثے کے وقت تقریباً 800 کان کن موجود تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے بیشتر کاربن مونو آکسائڈ کی زیادتی اور دم گھٹنے سے موت کے منہ میں گئے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند مغرب اور وسطی افریقہ کے رہنماؤں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ نائجیریا میں عسکریت پسند تنظیم بوکو حرام سے نمٹنے کے لیے کوئی جامع منصوبہ تشکیل کرے۔ اس سلسلے میں فرانسیسی صدر کا کہنا تھا، فرانسیسی صدر کہہ رہے ہیں کہ جب 200 سے زیادہ نوجوان لڑکیوں کو اس نظریے کے ساتھ قید میں رکھا جائے کہ انہیں غلاموں کی طرح فروخت کر دیا جائے گا تو سوالات پوچھنے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور آنے والے دنوں میں ایسا ہی کیا جائے گا۔ پیرس میں مسٹر اولاند کی میزبانی میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں افریقی لیڈر ان لڑکیوں کو تلاش کرنے کے لیے، جنہیں گزشتہ ماہ بوکو حرام نے ریاست بورنو میں ان کے اسکول سے اغوا کیا تھا، جاسوسی سے متعلق معلومات ایک دوسرے کو دینے اور نگرانی کی کوشش مربوط کرنے پر راضی ہو گئے۔ نائجیریا میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 276 لڑکیاں اب بھی لاپتہ ہیں۔ کیمرون کے صدر بیا نے کہا، کیمرون کے صدر کہہ رہے ہیں کہ بوکو حرام اب محض نائجیریا کا مسئلہ نہیں ہے، اب اگر یہ پورے افریقہ کا نہیں تو ایک علاقائی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، لہٰذا ہم یہاں بوکو حرام کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان دہشت گردوں کا پیچھا کر کے انہیں شکست دیں گے۔ نائجیریا کے صدر جوناتھن گڈلک نے کہا، صدر گڈلک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لڑکیوں کو تلاش کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ اپنے خاندانوں کو واپس لوٹ سکیں مکمل طور پر پرعزم ہیں۔ اس وقت نائجیریا کے 20,000 فوجی ملک کے اس حصے میں ہیں جہاں دہشت گرد ہیں۔ ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی لڑکیوں کا پتہ نہ چلانے پر نائجیریا کی حکومت پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ اوبیگیری کا تعلق ان لڑکیوں کی واپسی کی کوشش کرنے والی ایک تنظیم سے ہے۔ ان کا کہنا ہے،
One country can no longer do it alone, intelligence wise, in terms of expertise, in terms of the numbers.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا, جاسوسی کے حوالے سے, مہارت کے حوالے سے, افرادی قوت کے حوالے سے جو وہاں اگلے محاذ پر ہوں, ایسی ٹاسک فورس جو ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. اور جب ہمیں اس کے نتائج نظر آئیں اور ہم سمجھ سکیں گے کہ پیرس میں ہونے والی بات چیت نے ہی اس کی راہ ہموار کی ہے, افریقی لیڈر بوکو حرام کے لیڈروں کے خلاف اقوام متحدہ کی تعزیرات کی کوشش کرنے پر بھی تیار ہو گئے ہیں. سربیا اور بوسنیا ہرزیگووینا میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں. بالکنز میں ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے کے بعد بدترین سیلاب آیا ہے. ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ حکام بارش کے اثرات سے نمٹنے کی کوشش میں ہیں. وسطی یورپی علاقے میں گزشتہ 3 روز میں اتنی بارش ہوئی جو معمول کے مطابق ہونے والی 4 ماہ کی بارش سے زیادہ ہے. خبریں ختم ہوئیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. پاکستان کے انتہائی مقبول مزاح نگار ڈاکٹر یونس بٹ گزشتہ دنوں ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں مہمان تھے. آئیے سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی گفتگو کے کچھ اقتباسات.
یہ بتائیے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے آپ کے نام میں, مثلا شفیق الرحمان تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے, لیکن شاعری کو جانتا ہو کہ وہ ڈاکٹر تھے, کوئی خاص وجہ؟
ہاں ویسے تو جو ہے ڈاکٹر والی مجھ میں یہی خوبی ہے کہ میرا ہینڈ رائٹنگ
خراب ہے. اچھا
باقی تو اور کوئی خوبی نہیں ہے, لیکن اکثر یہ تھا کہ جب میں یونس بٹ کے نام سے لکھتا تھا تو ہمارے اس نام کے ایک اور صاحب جو تھے وہ اکثر دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ میں لکھتا ہوں. مجھے یہ یقین تھا کہ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر نہیں ہو سکتے.
ویسے اس سے پہلے جب آپ صرف لکھتے تھے, پبلش ہوتے تھے, تو اس وقت کتنے لوگ آپ کو جانتے تھے؟
نہیں بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جب بھی میں کوئی مجھے میرا کوئی فین ملتا ہے اور میرے ساتھ بہت عزت سے پیش آتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ میری کتابوں کا رائٹ جو ہے نا وہ فین ہے, اس نے میری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں.
اچھا تو یہ خیال کیوں ہے آپ کو کہ اب لوگ آپ سے عزت سے پیش نہیں آئیں گے؟
اصل میں ہوتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے مزاحیہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو کتاب جس نے پڑھی ہوتی ہے وہ بڑا احترام سے پیش آتا ہے.
تو کبھی کوئی وائلنٹ ریئیکشن آپ کی تحریروں کا؟
اصل میں یہ ہے کہ شروع میں تو میں یہ فائدہ اٹھاتا ہوتا تھا کہ جب میرا مزاح ہوتا تھا ذرا مشکل ہوتا تھا, تو بلکہ ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے, میں نے ایک زمانے میں ایک کالم لکھا ایک گجرانوالہ کے ایک پالیٹیشین کے بارے میں, تو صبح صبح مارننگ پہ جو ان کا فون آیا تو وہ بہت تھا کہ بڑا اچھا بھائی آپ نے کالم لکھا بڑا مزہ آیا, اور شام کو انہیں کا فون آیا اور وہ شدید غصے میں تھے کہ وہ تو یار میرے جو ہے وہ لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ آپ نے تو میری بڑی بےعزتی کی ہوئی ہے.
تو وہ کسی اور کے خلاف سمجھ رہے ہوں.
مزاق کی اتنی پرتیں ہوتی ہیں, اتنی ڈائمینشنز ہوتی ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے میرا مزاج جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آتا ہے, تب تک ویسے بھی غصہ جو ہوتا ہے تو بندہ کا اتر چکا ہوتا ہے یا میں وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہوں.
اچھا آپ اب پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں ہے؟
نہیں میں نے جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ شروع میں کی, اس کے بعد پھر جو ہے میں یہ سوچتا تھا شروع سے ہی کہ بندہ اس کام کے لیے پیدا ہوتا ہے, اس کام کے لیے بنا ہوتا ہے جس کو کرتے ہوئے اس کا تھکاوٹ نہ ہو, تو رائٹنگ واحد کام تھا جو میں 48 گھنٹے 72 گھنٹے یا کئی کئی دن کام کرتا ہوں تو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی, میں فریش ہوتا ہوں.
ویسے بڑی آسانی سے آپ نے یہ کہا کہ ایسے لگا کہ بس ذرا اٹھے تھے اور جا کے ذرا سی ڈاکٹری کر لی اور پھر سوچا کہ چلو کیا ہے چند روز کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر بننا خود ایک بڑی مشقت کی بات ہے, تو کیسے اتنے سال جو آپ نے گزارے تو بغیر کسی پیشن کے تو نہیں گزارے ہوں گے؟
نہیں بیسک جو ہوتا ہے علم بذات خود ایک پیشن ہوتا ہے, پھر انسان کو سمجھنا وہ ایک شروع سے اس کی جستجو تھی, پھر میں نے سائیکیٹری میں کام کیا بہت عرصہ, تو ایک تو میڈیکل نے مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی عادت ڈالی اور انسانوں کو سمجھنے کی عادت ڈالی, اس کے مجھے بہت فائدے ہوئے, تو وہ ایک بیسک جو ہوتا ہے نالج اور علم جو ہے علم تو حاصل کرنا چاہیے, باقی ایک کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے اندر ہوتی ہیں تو ان کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے.
تو اما ابا کی اکثر پاکستان میں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, اب تو خیر تھوڑی سی خواہشات بدل گئی ہیں لیکن اس جنریشن میں, تو یہ بتائیے کہ کتنی مایوسی ہوئی والدین کو آپ کے ڈاکٹر نہ رہنے سے؟
اب شروع میں ان کو تھوڑا سا لگا, کیونکہ اس وقت جو ہے جو لکھنے والا پروفیشن تھا اس میں جو ایک روایت تھی کہ یہ لوگ تو بس قلم اور کاغذ ان کے پاس ہوتا ہے, یہی ان کا سرمایہ ہوتا ہے, حالات ان کے اچھے نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ اب ایک الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے آنے سے یہ ہوا کہ جو لکھنے والا ہے وہ بھی آسودہ ہو گیا, وہ بھی حالات اس کے بہتر ہو گئے, تو پھر گھر والے جو ہے ان کے بھی موڈ اور تیور بہتر ہو گئے.
جب وہ ناراض ہوتی ہے نا کسی سے بھی تو پھر اپنا پکا ہوا کھانا کھلاتی ہیں.
کھانے کا تو صرف بہانہ تھا نصرت, وہ تو صرف مجھے بلا کے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ شاعر اسے اس کے کتنے تعلقات ہیں. ایک بہت بڑا شاعر بلایا ہوا تھا اس نے کھانے پر, اس نے مسز جمیل پر نظم بھی لکھی.
مسز جمیل پہ نظم لکھی؟ ماما ان کے گھر کاغذ نہیں ہے لکھنے کے لیے.
وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کی شادی کا سہرا بھی اسی شاعر نے لکھا ہے.
ماما سہرا تو پہنا جاتا ہے, اس پہ لکھا کیسے جاتا ہے؟
تو یونس صاحب اتنا بہت صاحب لکھتے ہیں تو کیسے یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے, یہ کچھ غیب سے خیالات آتے ہیں کہاں سے یا پڑھتے ہیں آپ بہت زیادہ؟
کریشن جو ہے وہ تو مطلب خیالات کا ہی ہے نا نام, تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, بیٹھ جاتے ہیں خیالات آ جاتے ہیں تو لکھ لیتے ہیں.
ویسے اگر وہ لوگ ہنستے ہیں آپ کے ساتھ اور ان کی کوئی دل آزاری نہیں ہوتی تو میں ان کی ہمت کو کافی داد دوں گی.
اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی سی ایک لائن ہوتی ہے, اس لائن کے اگر دوسری طرف چلے جائیں تو پھر وہ انسلٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے, اور اگر میرے سے کبھی یہ کوتاہی ہو جائے تو میں اگلے پروگرام میں فوراً, کیونکہ میں خود ہی اپنی چیزوں کو خود ہی ٹھیک کرتا ہوں, خود ہی سینسر کرتا ہوں, اب جو چیز بھی میں کرتا ہوں اس کی رسپانسبلٹی بھی ٹوٹل میں خود لیتا ہوں.
تو اکھاڑے جاتے تھے واقعی آپ؟
ہاں ہاں, مطلب شروع میں گوجرانوالہ میں, آپ جو گوجرانوالہ میں پیدا ہوا آج سے 20-25 سال پہلے تو وہ اکھاڑے نہیں گیا, تو پھر گوجرانوالہ میں کہاں پیدا ہوا,
یعنی لاہور, وہ محاورہ کے لاہور جس نے نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا, وہاں اکھاڑا جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں پیدا ہوتا.
گوجرانوالہ کے جو ہے نا, کیونکہ وہاں پہلوان اور بٹ دونوں مشہور ہیں, اور میں ایک دفعہ میں نے لکھا میں کہ بٹ گوجرانوالہ میں اتنے ہوتے ہیں کہ میں بچپن میں پریشان ہوتا کہ یہاں اتنے بٹ کہاں سے آتے ہیں. تو پھر میں نے ایک جو ہے نا روڈ پہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی, اس کے باہر لکھا ہوا تھا بٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری. میں نے بچپن میں سوچا, میں نے کہا یہاں بٹ بنتے ہوں گے جو اتنے بٹ یہاں ہیں.
اچھا,
اگر تو بندہ گوجرانوالہ میں پیدا ہو جائے پھر اسے بٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا.
صحت کے کارکن ان ملکوں میں بدستور اکثر اوقات ہدف بن رہے ہیں جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں یا عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے. ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2012 سے اب تک درجنوں ملکوں میں صحت کے سینکڑوں کارکنوں پر حملے کیے جا چکے ہیں. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کاپوا کی مرتب کردہ رپورٹ کی تفصیلات نیلوفر مغل سے.
انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ اور جنگ زدہ ملکوں میں صحت کے کارکنوں کے تحفظ سے متعلق تنظیم سیف گارڈنگ ہیلتھ ان کنفلکٹ کوالیشن نے ایک مشترکہ رپورٹ جاری کی ہے جس کا عنوان ہے حملے کی زد میں. ہیومن رائٹس واچ میں صحت اور انسانی حقوق کے امور کے ڈائریکٹر جو ایمن کہتے ہیں, صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کام کرنے والوں کے خلاف, مریضوں کے خلاف اور صحت کی تنصیبات یعنی ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کے خلاف حملوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور فی الواقع یہ حملے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. ہم ایسے حملے افغانستان میں, پاکستان میں, جنوبی سوڈان میں اور وسطی افریقی جمہوریہ میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ واقعی ایک ایسا معاملہ ہے جس سے زیادہ توجہ درکار ہے اور جس کے لیے حقیقتاً ایک بھرپور اور ٹھوس رد عمل کی ضرورت ہے. ان حملوں میں پاکستان اور نائجیریا میں پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلانے والے 70 کارکنوں کی ہلاکت شامل ہیں. رپورٹ میں صحت مخالف قوتوں پر جنوبی سوڈان کے علاقوں بینتوئی, بور اور ملاکل کے ہسپتالوں میں لوٹ مار کرنے اور انہیں نظر آتش کرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے. کئی واقعات میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ صحت کے کارکنوں کو دیدہ دانستہ نشانہ بنایا گیا ہے. انہیں طبی سہولتیں فراہم کرنے والے غیر جانبدار عملے کی بجائے مخالفین کی دیکھ بھال کرنے والے طبی کارکنوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دیگر معاملات میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کراس فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہوں, لیکن ان حالات میں یہ واقعات عام لوگوں کو صحت کی ناگزیر سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں رخنہ اندازی اور حقیقتاً اس سلسلے کو غیر مستحکم کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں افغانستان میں طبی کارکنوں پر حملوں، انہیں قتل کرنے اور اغوا کرنے کے درجنوں واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس ملک میں اب طبی دیکھ بھال کرنے والی تربیت یافتہ خواتین کی کمی ہو چکی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر ایمن نے بڑھتے ہوئے خطرات سے متعلق کئی مثالیں پیش کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم ترکی اور بحرین میں بھی طبی عملے پر اسی طرح کے حملے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹروں کو طبی سہولتیں فراہم کرنے کی بنا پر گرفتار کیا گیا اور حراست میں رکھا گیا۔ یہ عمل فی الواقع باعث تشویش ہے، اور میرا خیال ہے کہ حملوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ حملوں کی وجہ سے کئی ہسپتال اور کلینک بند ہو چکے ہیں۔ کچھ واقعات کے سلسلے میں اس کا جواب ہاں میں ہے۔ صومالیہ اور وسطی افریقی جمہوریہ میں یقیناً یہ واقعات ہوئے ہیں، اور جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہزاروں افراد صحت کی دیکھ بھال سے کلی طور پر محروم ہو سکتے ہیں۔ طبی امداد فراہم کرنے والی ایک تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے وسطی افریقی جمہوریہ کے شمالی قصبے بگویلا میں اپنا ہسپتال بند کر دیا ہے۔ یہ اقدام 26 اپریل کو ہسپتال پر حملے کے بعد ہوا۔ اس حملے میں 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں اس تنظیم کے 3 اہلکار بھی شامل تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ طبی کارکنوں کے تحفظ کے لیے کئی کام کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب حملے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے متعلق زیادہ معلومات کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان جگہوں پر طبی کارکنوں کو بہتر سیکیورٹی مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جن ملکوں نے مخالفین اور احتجاج کرنے والوں کو دیکھ بھال کی فراہمی غیر قانونی قرار دے رکھی ہے، وہ اسے تبدیل کریں۔ اور اس تصور کا عمومی احترام کیا جانا چاہیے کہ طبی سہولتیں فراہم کرنے والے یہ کام کسی سیاسی وابستگی کے بغیر کرتے ہیں، اور یہ کہ انہیں تنازع کے واقعات اور کرداروں سے الگ رکھا جانا چاہیے اور انہیں ہرگز نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایمون کہتے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی بھی طبی کارکنوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدام کر سکتی ہے۔ آئندہ چند روز میں دنیا بھر سے صحت کے وزراء جنیوا میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان چیزوں میں سے ایک چیز جس پر وہ غور کریں گے وہ اس مسئلے کے سلسلے میں زیادہ اقدامات کرنے اور زیادہ نگرانی کرنے اور زیادہ رد عمل دکھانے کی ایک قرارداد ہے، جس کی منظوری انہوں نے 2 سال پہلے دی تھی۔ اور میری یہ واضح سوچ ہے کہ انسانی حقوق کی کونسل ان ملکوں سے تعلق رکھنے والے وزراء صحت، عالمی ادارے صحت اور دوسرے ادارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ترجیحی مسئلہ ہے۔ اس طرح کے حملے صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی اس بنیادی سیکیورٹی کو متاثر کرتے ہیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ عالمی وزراء صحت کا اجلاس 19 مئی سے شروع ہو کر 24 مئی تک جاری رہے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اتوار کو ہونے والے مختلف بم دھماکوں میں ایک اہلکار ہلاک، جبکہ کم سے کم 10 افراد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق محمد ایجنسی کی تحصیل صافی کے چمرکند نامی علاقے میں دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول کے 2 بم دھماکوں میں خاصہ دار فورس کا ایک اہلکار ہلاک، جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دوسرا واقعہ باجوڑ ایجنسی کی تحصیل رشکئی میں پیش آیا۔ فوری طور پر کسی گروہ یا فرد نے ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن قبائلی علاقوں میں شدت پسند سیکیورٹی فورسز اور سرکار املاک کو نشانہ بناتے آ رہے ہیں۔ بھارت کے پارلیمانی انتخابات میں اپنی پارٹی کی زبردست کامیابی کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نریندر مودی مرکز میں حکومت سازی کے لیے سینئر لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نریندر مودی کی زبردست کامیابی کے لیے ان کے اقتصادی اضافے کی پالیسیوں کو مرکزی سبب بتایا جا رہا ہے، جنہوں نے گجرات کو ایک انتہائی کامیاب معیشت میں تبدیل کر دیا، پاکستان میں کچھ دفاعی تجزیہ کار اس سیاسی تبدیلی کے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی سے متعلق مسائل پر پڑنے والے اثرات پر بات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کامران حیدر نے اس بارے میں پاکستان اور بھارت میں تجزیہ کاروں سے بات چیت پر مبنی جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش ہے۔
بھارتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی واضح اکثریت سے جیت کے بعد نریندر مودی آئندہ ہفتے بطور وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے۔ اس کامیابی اور کانگریس کی شکست کا سہرا مبصرین دائیں بازو کے سیاستدان نریندر مودی کی معاشی بہتری سے متعلق سوچ اور بالخصوص گجرات کو اقتصادی طور پر مضبوط کرنے میں ان کی کارکردگی کو دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں کاروبار، تجارت اور اقتصادی روابط کو اہمیت دینے والی قیادت دونوں ہمسایہ ملکوں میں تعاون اور تعلقات میں بہتری کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ تاہم بعض پاکستانی دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کا گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل دفاعی بجٹ میں اضافہ اور اس کی عسکری طاقت میں اضافے سے پاکستان کو لاحق بیرونی خطرات میں کمی نہیں ہوئی۔ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام سے متعلق ساسی نامی تھنک ٹینکس کی سربراہ ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت میں جوہری جنگ کے امکانات کو کم سے کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں میں عسکری توازن قائم کرنا ضروری ہے۔
ہندوستان کی جو عسکری حکمت عملی ہے اس کے اندر جو ہے انڈین ملٹری کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن یا پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہے، اس کے لحاظ سے جو ہندوستان کی جو دفاعی فارمیشنس تھیں ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے فار آفینسو آپریشنس کے لیے۔ دوسری طرف اس کے ساتھ جو ہندوستان کے پاس میزل شکن سسٹم سے اس کے اندر امریکہ نے ہندوستان کی بہت مدد کی اور اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر یہ انٹرسیپٹرس ہندوستان کو دیے گئے اور جیسے کہ ہندوستان کی جو سیٹلائٹ کیپیبلٹی ہندوستان کو دی گئی ہے وہ ہندوستان کی جو ٹارگیٹ ہے اس پہ بھی بڑا ایک منفی اثر ہوا ہے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے اس وقت خطے کا جو استحکام ہے وہ دوسری طرف چل رہا ہے۔
نئی دہلی یہ کہتا آیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ اسے لاحق بیرونی خطرات کے پیش نظر کرتا ہے جس میں چین بھی شامل ہے۔ تاہم پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز محمد یوسف کہتے ہیں،
ہمارے اور انڈیا کے ان ریزالوڈ ڈسپیوٹس ہیں، ہمارے اور انڈیا کی ایک تاریخ ہے جس کے اندر کانفلکٹس ہو رہے ہیں۔ ابھی انڈیا کے پاس ایک کیپیبلٹی ہے، ابھی مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیپیبلٹی اس نے کس کے خلاف استعمال کرنی ہے۔
تاہم بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے ہندی ایڈیشن کے سینئر مدیر پرتاپ سبوانشی کہتے ہیں کہ بھارت کے بجٹ میں حالیہ اضافہ اسلحے کی خریداری یا جنگ کے لیے نہیں بلکہ فوج میں انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے ہے۔
ہندوستان میں اشتہارات دیے جاتے ہیں نیوز پیپرز میں کہ آرمی میں لوگ بھرتی نہیں ہو رہے ہیں، چونکہ جو سیلریز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں وہ 20-25 برس پہلے ہو سکتا ہے آرمی میں بہت آرنامنٹل مانی جاتی ہوں اور کہ بہت بڑھیا ہے۔ پالیٹکس ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ مظفر آباد کے لیے بس چلا کے بھی تالی بجواتے ہیں اور بس بند کر کے بھی تالی بجواتے ہیں، اور کہیں کوئی بہت بڑا کوئی ٹیررسٹ بلاسٹ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے جس کے پیچھے چاروں طرف سے اٹھنے لگے کہ پاکستان کی اور سے ہے۔ تو مجھے لگتا ہے چیزیں پیس پروسیس میں جائیں گی، اور اگر کچھ بیچ کی استھتیاں ویسے بگڑتی ہیں تو پھر یہ لوگ، ان کا جو بیان ہے وہ تھوڑا تلخ رہے گا، ایکشن تلخ ہو کہ نہیں ہو، کیونکہ یہ آئے ہی اسی قیمت پہ ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سنجیدہ اور مؤثر طریقہ کار اور اقدامات سے پاکستان اور بھارت میں تعلقات کی بہتری سے غیر ریاستی عناصر کی کاروائیوں پر نہ صرف قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ مالی وسائل اور کوششیں دونوں ملکوں کے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جا سکتی ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یوکرین میں حکام آئندہ اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخاب سے پہلے سیاسی بحران کو ختم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ کیف کی حکومت کے الیکشن بورڈ نے حکام کو خبردار کیا ہے کہ مشرقی یوکرین کے شہروں میں روس نواز علیحدگی کی پسندوں کی بغاوت انتخابات میں رخنہ اندازی کر سکتی ہے۔ مرکزی حکومت اور علاقائی لیڈروں نے مشرقی شہر خارکیو میں ہفتے کے روز اتحاد کے لیے مذاکرات کا دوسرا دور منعقد کیا، لیکن کسی نوعیت کی پیش رفت کے بارے میں کوئی اعلان نہیں ہوا۔ مشرقی یوکرین میں سرکاری عمارتوں پر قبضے کی کوششوں میں ملوث علیحدگی پسند دھڑوں کو مذاکرات میں حصہ لینے کی دعوت نہیں دی گئی۔ ادھر مشرقی یوکرین کے ساحلی شہر میریوپول اور دیگر شہروں میں کاروباری شخصیات کی جانب سے ان دعووں کے بعد کہ یوکرین سے علیحدگی علاقے کے لیے معاشی طور پر نقصان دہ ہوگی، صنعتی کارکن مسلح علیحدگی پسندوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاہم بہت سے علیحدگی پسندوں کے خیال میں حکومت میں شامل عمرا صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پیٹرک ویلز کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے۔
مریوپول میں ازبستال سٹیل کی چمنیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ یہاں یوکرین کے سب سے امیر شخص رینات اخمتوف کے بہت سے صنعتی یونٹوں میں سے ایک ہے۔ اخمتوف نے اس علاقے میں 300,000 لوگوں کو ملازمتیں دی ہوئی ہیں، اور صرف اس پلانٹ میں 4-5 ملین ٹن سٹیل بنایا جاتا ہے جو کہ دنیا بھر کی منڈیوں میں فروخت ہوتا ہے۔ ابھی تک یوکرین کے دو سب سے بڑے صنعتی علاقوں میں کاروباری برادری اس علیحدگی پسند تحریک کے دوران چپ تھی، لیکن معاشی سطح پر इस इलाके में होने वाली जंग ही हतमी तौर पर कसाद बाजारी का सबब बनेगी। अगर अवामी जमहूरिया डोनेट्स्क यूक्रेन से अलहदा होता है तो उसे सिर्फ चंद ही मुल्क तस्लीम करेंगे, जिससे इस नई जमहूरिया की यूरोप और दीगर जगहों पर अहम मंडियां खत्म हो जाएंगी। यही जहन में रखते हुए कारोबारी शख्सियात अपने मुलाजमीन की इतनी बड़ी तादाद को इस्तेमाल करते हुए वहां जारी वाकयात पर नए तौर से असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने नए गश्ती दस्ते तश्कील दिए हैं जो चौकियों से मुसल्ला ग्रुपों को हटाकर मरियोपोल में इमारत पर कब्जा कर रहे हैं। जुमे के रोज कारोबारी शख्सियात ने पुलिस, यूनियन लीडरों और चंद अलहदगी पसंदों के साथ एक याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसमें सियासी तशद्दुद की मुजम्मत करते हुए तमाम मुसल्ला ग्रुपों को गैर मुसल्ला होने के लिए कहा गया है। अखमीतोफ के स्टील प्लांट के दो डायरेक्टर खुद इन गश्ती दस्तों की कयादत कर रहे हैं। योरी ज़िनशेंको का कहना था कि अलहदगी पसंदों के मौकफ का एहतराम करना जरूरी था, लेकिन इस कीमत पर नहीं। हम सब अच्छे जहनों के मालिक हैं और हम डोनेट्स को जंग के इलाके में तब्दील नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि ये तबाही होगी, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। मरियोपोल में इस वक्त 100 के करीब गश्ती दस्ते घूम रहे हैं और हर ग्रुप में 6 से 8 सनती कारकुन और 2 पुलिस वाले होते हैं। हाल ही में इन कारकुनों ने अलहदगी पसंदों से मरियोपोल की इंतजामिया की इमारत जबरदस्ती खाली करवाई थी, लेकिन जब जुमे के रोज वो कैमरों के लिए गश्त कर रहे थे तो उस वक्त भी कशीदगी अरूज पर थी और मजमू में खड़े अलेक्जेंडर सोखोवस्की जैसे बहुत से लोगों का ख्याल है कि इनसे गद्दारी की गई है। अलेक्जेंडर बेरोजगार मशीनिस्ट हैं और उन्होंने कहा, गश्त करना अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये कोई गश्त नहीं है बल्कि कॉमरेड अखमेतोफ के लिए पब्लिक रिलेशंस की एक बाजीगरी है। अखमेतोफ हम सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस पूरे इलाके का हकीकी बॉस है। स्टील कंपनियों के साथ मिले हुए एक अलहदगी पसंद ने मजमे को बहलाने की कोशिश की, लेकिन रद्द अमल मिला जुला था। इस अलहदगी पसंद लीडर का कहना था, इस याददाश्त का ये मकसद था कि कीव के हुकाम से दरखास्त की जाए कि वो मरियोपोल की सरहदों से अपनी अफवाज वापस बुला लें और सड़कों पर खड़ी रुकावटें हटा दें। जवाब में मजमे में खड़ी एक औरत चीख चीख कर कह रही थी, लोगों से झूठ मत बोलो, हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। और उधर मजमा नारे लगा रहा था, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस याददाश्त में दोनों जानिब से मुसल्ला फोर्सेस को शहर से हट जाने को कहा गया है, लेकिन जुमे की रात यूक्रेन की फौज शहर को आने वाले रास्तों की निगरानी कर रही थी। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
चीन ने कहा है कि उसने वियतनाम से अपने 3,000 से ज्यादा चीनी अफराद को वहां से निकाल लिया है, जिससे पहले जनूबी बहरा चीन में मुखासिमाना बहरी दावों के नतीजे में बढ़ने वाली कशीदगी से मौलिक फसादात हुए थे। तुर्क पुलिस ने 18 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनमें कान कंपनी के मुंतजमीन भी शामिल हैं। ये गिरफ्तारियां गुज़श्ता हफ्ते मगरबी तुर्की में कोयले की एक कान की मोहलिक तबाही के बारे में छानबीन का हिस्सा हैं। कान में हलाकतों की तादाद 301 तक पहुंच गई है। फ्रांस के सदर फ्रांसिस ओलाओ ने कहा है कि नाइजीरिया की शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम पूरे मगरब और अफ्रीका के लिए एक खतरा बन चुकी है, जिसके मुकाबले के लिए जामे मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। सर्बिया और बोस्निया हर्ज़ेगोविना में 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों बेघर हुए हैं। बाल्कन्स में एक सदी से भी ज्यादा अरसे के बाद बदतरीन सैलाब आया है। माहरीन खबरदार कर रहे हैं कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि हुकाम बारिश के असरात से निमटने की कोशिश में हैं। वस्ती यूरोपी इलाके में गुज़श्ता 3 रोज में इतनी बारिश हुई जो मामूल के मुताबिक होने वाली 4 माह की बारिश से भी ज्यादा है। अहदेदारों ने हफ्ते के रोज कहा कि फिजाई परवाजों से पता चलता है कि बोस्निया का एक तिहाई हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और तकरीबन 10 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। ओबी नोवेक इलाके से इनखला होने वाली مرجانا سینچ کہتی ہیں کہ ہمارے خیال میں ہمارے شہر کی صورتحال خراب تھی کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ دوسرے مقامات پر رہنے والوں کو کیا مسائل درپیش ہیں. جب انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا تو پھر ہی معلوم ہوا کہ شہر کے دوسرے حصوں میں بہت پانی تھا اور اسے دیکھتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ ہم کافی خوش قسمت رہے. ہفتے کے روز فوجی ہیلی کاپٹر نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو خطرے سے دو چار علاقوں سے نکالا. بوسنین ریڈ کراس کے صدر کو لوگوں کی دستیابی کے بارے میں تشویش ہے کہ اگر ضرورت میں اضافہ ہوا تو ان کی مدد کے لیے کون آئے گا. بوسنین ریڈ کراس سوسائٹی کے صدر راج گلازچ کہتے ہیں کہ لوگ تمام علاقوں سے ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. میرے خیال میں آنے والے دو تین روز میں صورتحال بدستور ایسی ہی رہے گی جب متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو امداد درکار ہوگی. مجھے امید ہے کہ سلمیہ کا رد عمل بھی مناسب ہوگا. سیلاب کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے بیشتر افراد کو بسوں کے ذریعے عارضی پناہ گاہوں میں منتقل ہونا پڑا. یہ پناہ گاہیں اسکولوں اور کھیل کے میدانوں میں قائم کی گئی ہیں. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں رواندا میں جبری گمشدگیوں کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے. تفصیلات نک لانگ کی رپورٹ میں شہناز نفیس سے.
انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اس نے رواں سال مارچ سے اب تک جبری گمشدگی یا لاپتہ افراد سے متعلق 14 کیسز ریکارڈ کیے ہیں. یہ واقعات مغربی روانڈا کے ضلع روباوو میں پیش آئے ہیں. ہیومن رائٹس واچ سے منسلک ایک ریسرچر کرینا کرساٹر کا کہنا ہے مغربی صوبے میں روباو کے علاقے میں کم از کم 8 واقعات میں سے بعض کیسز میں فوجیوں کے ملوث ہونے کے شواہد پائے گئے ہیں اور ساتھ ہی ایک مقامی سرکاری عہدیدار کو بھی ان لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو لاپتہ ہیں. کرینا کا مزید کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے اور ان لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. لاپتہ افراد میں مرد اور عورتیں جن میں بعض نوجوان، بعض مومر اور ایک فرد جس کی عمر 70 برس ہے شامل ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے یہ مسئلہ روانڈا کے عہدیداروں کے ساتھ اٹھایا ہے. کرینا کے الفاظ
Human Rights Watch met the district police commander in Rubavu.
Human Rights Watch نے روباوو کے ڈسٹرکٹ پولیس کمانڈر سے ملاقات کی ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تفتیش کر رہے ہیں. تاہم کسی خاندان کو اس تفتیش سے متعلق کوئی معلومات نہیں دی گئی ہیں. یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ کے کرینا کے. روانڈا پولیس کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے رد عمل میں جلد ہی ایک بیان جاری کیا جائے گا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور خبروں کے بعد آئیے اب آپ کو کچھ اور رپورٹیں سنوائیں. آپ پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ.
جنوبی بحیرہ چین کے علاقائی تنازع کے بارے میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. چین اس کے بعض علاقوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ ویتنام اس کے سمندری وسائل کو استعمال کرنا اپنا حق سمجھتا ہے. متنازع پارسل جزائر کے قریب چین کے درجنوں بحری جہاز نقل و حرکت کر رہے ہیں جہاں ویتنام نے چین سے کہا ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں تیل کی تلاش کے لیے رگ نصب نہ کریں. ویتنام کے حکام کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں گشت کرنے والے ویتنامی جہازوں پر متعدد بار چین کی جانب سے پانی کے گولے پھینکے گئے ہیں جن سے 6 ویتنامی ملاح زخمی ہو گئے. جبکہ چین نے ویتنام سے کہا ہے کہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے جہازوں کو واپس بلائے. تیل، گیس اور قدرتی وسائل سے مالا مال اس آبی علاقے کے بارے میں حالیہ کشیدگی ماضی کے مقابلے میں خاصی شدید ہے. دوسری طرف جنوبی بحیرہ چین کے ایک اور علاقے کے سلسلے میں فلپائن اور چین کے درمیان تنازع بھی سر اٹھا رہا ہے جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. امریکہ کو ان تازہ کشیدہ واقعات پر گہری تشویش ہے اور امریکہ تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل اور برداشت سے کام لیں. امریکہ پارسل جزائر سمیت کسی بھی متنازع علاقے میں کسی فریق کی حمایت نہیں کرتا. تاہم چین کا یہ فیصلہ کہ وہ بحیرہ چین کے متنازع علاقے میں آئل رگ کی تنصیب کرے اور اس کی حفاظت کے لیے چین کے بحری جہاز علاقے کا گشت کر رہے ہیں اشتعال انگیز کارروائی ہے اور اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا. چین کے اس یک طرفہ اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ متنازع علاقوں پر اپنی ملکیت کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے اور ان دعووں سے علاقے میں امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. امریکہ کے ایشیا بحرالکاہ علاقے میں طویل المیاد اقتصادی اور سیکیورٹی مفادات وابستہ ہیں اور وہاں پر اپنے شراکت داروں سے پرامن اور برابر تعلقات قائم ہیں۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں اس بات کی ضرورت بڑھ گئی ہے کہ تمام فریق بین الاقوامی قوانین کے مطابق متنازع علاقوں کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کریں اور متنازع علاقوں کے سلسلے میں مناسب رویہ اختیار کیا جائے۔ ہم تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ تمام فریق محفوظ اور پیشہ ورانہ رویہ اپنائیں، آزاد جہاز رانی کو قائم رکھیں اور حاکمیت کے دعووں کو پرامن طور پر حل کر لیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ میں خواتین کے لیے پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ ماں ہونے کی ذمہ داریاں نبھانا آسان نہیں ہوتا، مگر پھر بھی بہت سی ماں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ خوش قسمت خواتین کے لیے یہ ذمہ داریاں تھوڑی آسان ہو جاتی ہیں اگر انہیں گھر سے کام کرنا ہو۔ سارا زمان نے ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام کے لیے بات کی آسما الدین سے، جو ایک ماں ہیں اور اکثر گھر سے کام کرتی ہیں۔ انہیں کی گفتگو پر مبنی یہ رپورٹ سنیے۔
I chose to work from home, one because I wanted to seize on the actual opportunity.
میں نے گھر سے کام کرنے کا انتخاب کیا کیونکہ ایک تو میری کمپنی اس معاملے میں بہت فلیکسیبل ہے، وہ گھر سے کام کرنے کی اجازت بآسانی دے دیتے ہیں، اور اس طرح میرے لیے اپنے کام اور گھریلو زندگی دونوں میں توازن قائم رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔
I get started around 9 o'clock on my work and I have
میں صبح 9 بجے کام شروع کرتی ہوں اور پورا دن فون کالز لیتی ہوں اور ایک وکیل ہونے کے مختلف فرائض ادا کرتی ہوں۔
And sometimes yes, I do start my work while still in PJs just because my mind's already there and I can actually have a look.
کبھی کبھی میں اپنے رات کے کپڑوں میں ہی کام شروع کر دیتی ہوں کیونکہ صبح اٹھتے ہی میرا دھیان کام کی طرف لگ جاتا ہے، لیکن آدھے گھنٹے بعد میں کپڑے ضرور بدل لیتی ہوں۔ ہاں، مجھے میک اپ لگانے کی فکر نہیں کرنی پڑتی
کیونکہ
میں آفس میں نہیں ہوتی، اس لیے کانفرنس کالز کے ذریعے ہی اپنا کام کرتی ہوں۔ میں یہ کالز 12 بجے سے پہلے یا 2 بجے کے بعد لیتی ہوں کیونکہ 12 سے 2 کے دوران میرا بیٹا سو رہا ہوتا ہے اور اس کی آیا بھی بریک پر ہوتی ہے، اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کب اٹھ جائے اور اسے میری ضرورت ہو۔
My work day so typically should end by 5:30 but it is true that
اگرچہ میرے کام کے اوقات شام 5:30 تک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن گھر سے کام کریں تو پھر ایک خاص وقت پر سب کچھ ختم کر کے میز سے اٹھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔
Working from home has improved my quality of life for a number of
گھر سے کام کرنے سے میری زندگی میں کئی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک تو مجھے صبح اٹھ کر تیار نہیں ہونا پڑتا اور نہ ہی ٹریفک میں اپنا وقت ضائع کرنا پڑتا ہے
right away, and so definitely improves my efficiency.
اس طرح میں زیادہ وقت اپنے کام کو دے سکتی ہوں، اور جیسے لوگ دفتر میں بریک لیتے ہیں اور کسی دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، میں بھی اسی طرح بریک لیتی ہوں، لیکن بریک کا وقت میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتی ہوں جو پورا دن گھر پر ہوتا ہے۔
So at home I have an au pair. So an au pair is a girl.
گھر پر میری مدد کے لیے ایک لڑکی ہوتی ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک پروگرام کے ذریعے مجھے ملی۔ یہ ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے جس کے ذریعے غیر ملکی خواتین کو امریکہ آنے اور ہمارے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ ہمارے بارے میں سیکھتی ہیں اور ہم ان کے کلچر کے بارے میں۔
What it's like to live with an American family and with us specifically a Pakistani American family.
میری مدد کرنے والی لڑکی ہمارے ساتھ 8-9 گھنٹے روزانہ کام کرتی ہے۔ وہ صبح 7 بجے میری بیٹی کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے اور اس کو بس اسٹاپ پر چھوڑ کر آتی ہے۔ اس کے بعد وہ میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہے اور میں دفتر کا کام کرتی ہوں، اور جب 4 بجے میری بیٹی گھر آ جاتی ہے تو وہ اسے ہوم ورک کراتی ہے، نہلاتی ہے اور تقریباً 5:30 بجے تک فارغ ہو جاتی ہے، اور اس وقت میں بھی اپنا کام ختم کر کے اپنی توجہ بچوں کی طرف کر لیتی ہوں۔
There is a value to FaceTime. There is a value to interacting with other people and to get up and getting ready.
دفتر جا کر لوگوں سے ملنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کے کچھ فائدے ضرور ہیں، اور اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ پورا وقت صرف گھر سے ہی کام نہ کروں، اور میرے پروفیشن میں پبلک سپیکنگ اور تقریبات کا انعقاد بھی شامل ہیں،
تو مجھے دفتر جانے اور لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے جو میرے خیال میں بہت ضروری بھی ہے.
Opportunity to interact and to be able to see people face to face. And then in terms of distraction, I mean, there's definitely, I've heard that.
میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کے لیے گھر سے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ان کا دھیان بٹا رہتا ہے, اور میں یہ مسئلہ سمجھ سکتی ہوں کیونکہ جب میرے بچوں کا دھیان رکھنے کے لیے گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تو میں بھی اپنے کام پر توجہ بالکل نہیں دے پاتی.
Like as I mentioned, pretty impossible to get any work done. The necessary.
اپنا کام گھر سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر پر کوئی آپ کی مدد کے لیے بھی موجود ہو. آج فکر و فن میں ہم امریکہ کے ان سابق فوجیوں کی زندگیوں پر بننے والی فلموں پر روشنی ڈالیں گے جن کے بارے میں وائس آف امریکہ کی پینلوپے پولو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان میں سے بہت سے سابق فوجی اپنی ساری زندگی جنگ کے نفسیاتی اثرات سے نبردازما رہتے ہیں. ایسے سابق فوجی جنہیں جسمانی زخم آتے ہیں جلد ہی صحت یاب ہو جاتے ہیں, لیکن ایسے افراد جنہیں روحانی یا جذباتی زخم لگ جاتے ہیں وہ شاید اپنی ساری عمر اندھیروں میں بھٹکتے گزار دیتے ہیں. ایک ڈاکومنٹری اور ایک سچی کہانی پر بنی فلم میں ان افراد کی تنہائی اور دکھ کو دکھایا گیا ہے. ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان افراد کی زندگیوں سے یہ اندھیرا کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اسٹیو پلیٹکو کی ڈاکومنٹری ناٹ یٹ بگن ٹو فائٹ میں ایلیٹ ملر کی کہانی بیان کی گئی ہے جن کے ان زخموں کا علاج کیا جا رہا ہے جو انہیں افغانستان کی جنگ میں آئے تھے, لیکن جذباتی اثرات سے نکلنے میں ملر کو وقت لگے گا.
Yes, I do have some goals that I'm working towards, and one is that I'm working on improving my verbal.
ملر کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے کچھ مقاصد ہیں جن تک پہنچنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. ان میں پہلا کام ابلاغ کی استعداد کو بہتر کرنا ہے, دوسرے قانونی طور پر دوبارہ ڈرائیونگ کرنے کی کوشش, اور تیسرے چلیے رہنے دیجیے, یہ مجھ تک ہی رہنے دیں. ایک پروگرام کے ذریعے جو واریئرز اینڈ کوائٹ واٹرز کہلاتا ہے, ملر اور ان جیسے بہت سے لوگوں کو ان کے دکھوں اور ان کی ذہنی الجھنوں سے نمٹنے میں مدد دی جاتی ہے. میرین کرنل ایرک ہیسٹنگ نے جنگ کے میدان سے لوٹنے کے بعد ایک پروگرام ترتیب دیا اور فلائی فشنگ میں اپنے لیے تسلی ڈھونڈ لی.
It became an absolute desperate physical and mental need.
یہ میری ذہنی اور جسمانی ضرورت بن کر رہ گئی ہے اور مجھے یہ سب کرنا ہے, وگرنہ میں کسی کی جان لے بیٹھوں. مچھلیاں پکڑنے اور پھر انہیں آزاد کرنے کا عمل آزادی کی علامت ہے. ڈاکومنٹری کے پروڈیوسر مسٹر پلیٹکو نے ذاتی طور پر تحقیق کی ہے. ان کے دادا نے پہلی عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا اور اس سنڈروم سے متاثر ہوئے تھے.
He hunted incessantly. So he never was able to live a life.
پلیٹکو کہہ رہے تھے کہ میرے دادا مسلسل شکار کیا کرتے, یعنی وہ اپنی زندگی ایذا رسانی کے بغیر نہیں گزار سکتے تھے. اپنی زندگی میں اس اذیت پسندی کو کوئی اور راستہ دینے کے وہ اہل تھے, جو یہ تھا کہ تشدد کی سوچ کو کوئی ایسا راستہ دیا جائے جو بار آور بھی ہو. تاہم پلیٹکو کا کہنا ہے کہ جنگ سے واپس لوٹنے والے ہر شخص کے لیے جو اس سنڈروم کا شکار ہو, اظہار رسانی کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. اندر اندر تشدد کے احساس میں جلنا اور نتیجے میں خودکشی. مچھلیاں پکڑ کر آزاد کرنے سے یہ لوگ اپنے اندر کے اندھیروں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں.
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
ساتھ ہی ہمارے پہلے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک 12 گھنٹے کی نشریات آپ سنتے ہیں. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر جان برائیڈن. بہجت کو یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کے تازہ بلٹن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, جس کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دا نیوز. آج جو پروگرام آپ کے لیے پیش کریں گے قمر عباس جعفری.